بر محمد و آل محمد صلوات، اللهم صل على محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الدال على وجوده بخلقه، لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر، لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود، ورب والمربوب لا بتعويل عدد، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين ورحمة للعالمين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد، صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم عجل لهم فرج، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أحواء الذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حسين مني وعنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا. درود پڑھے محمد والے محمد. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ جاسیہ قرآن مجید کا ایک سورہ ہے کہ جس کی 18ویں آیت کو بطور سرنامہ کلام آپ کی خدمت میں تلاوت کیا گیا. عزیزان محترم، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، کہ پھر تمہارے پروردگار عالم نے تم پر ایک شریعت کو لازم قرار دیا کہ تمہاری ذمہ داری اس شریعت کے امر کے مطابق عمل کرنا ہے. ثم جعلناک، ہم نے تم پر قرار دیا ہے، علی شریعۃ من الامر، کہ تم ہمارے امر کی شریعت کے اوپر پابند نظر آؤ. فتبعہا، تو پس تم اسی کی پیروی کرو گے. ولا تتبع احواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی پیروی نہیں کرو گے کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کسی طرح کا کوئی علم نہیں رکھتے. عزیزان محترم، اس آیت قرآن مجید کے ذیل کے اندر آپ کی خدمت میں پیغمبر اکرم کے اس قول کو عنوان بنایا تھا کہ جس سے پیغمبر فرماتے ہیں کہ حسین و منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسینہ، کہ محبت کرتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اللہ کا رسول یہ بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ احب اللہ، پروردگار عالم اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. عزیزان محترم، کل آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا کہ پروردگار عالم اس پوری کائنات کے اندر 124,000 انبیاء کا جو یہ سلسلہ قائم کیا، لہذا ایک جرنل، یہ تو پیغمبر اکرم سے فرمایا کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، لیکن یہ حکم فقط آخری نبی کے لیے نہیں تھا، آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کے لیے یہی حکم تھا. لہذا قرآن مجید میں سورہ بارکہ نساء میں ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک رسولا الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا، مگر ہر نبی جو آیا ہے یہ پروردگار عالم کے حکم کی ہی اتباع کیا کرتا ہے. یعنی ہر نبی نے پہلے اطاعت کر کے دکھائی پروردگار عالم کے احکامات کی، اور اس کے بعد انہی احکامات الہی کی پابندی کرنے کے لیے تمام کے تمام اپنے دور کے افراد کو حکم دیا. لہذا ایک اور مقام پر اذان کے احترام میں کچھ دیر کے لیے ہم گفتگو روکتے ہیں، درود پڑھے محمد والے محمد. درود پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو بات ہو رہی ہے اذان محترم کے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے لیے جو یہ ایک قانون بیان کے دیا، اپنے حبیب کو جس بات کی ہدایت اور نصیحت کی وہ یہ کہ اے نبی، تمہارے لیے قانون کو مقرر کیا گیا ہے، تو اے حبیب ہمارے اسی قانون کی پیروی کرنا اور ان لوگوں کی باتوں کی پیروی نہ کرنا جو اپنی خواہشات کے پابند ہیں. اور یہ فقط پیغمبر اکرم کے لیے حکم نہیں تھا، آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کے لیے حکم تھا. تو عزیزان محترم، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کوئی نبی بھی نبی ہونے کے باوجود اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرتا بلکہ پروردگار عالم کے قانون کی پیروی کرتا ہے، اس سے بڑھ کر ایک بات بیان کی جائے کہ نبی کا کمال یہی ہے. نبی کا کمال کیا ہے؟ آپ میں اور نبی میں کیا فرق ہے؟ کہ نبی معصوم ہوتا ہے، آپ معصوم نہیں ہوتے. نبی معصوم ہوتا ہے، آپ معصوم نہیں ہوتے. اس لفظ معصوم کے معنی کیا ہے؟ یہ جو نبی کا کمال ہے کہ نبی معصوم ہے اور آپ معصوم نہیں ہوتے، تو اس لفظ معصوم کا مطلب کیا ہے؟ کہ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم کے احکامات کی اتباع کے اندر ذرہ برابر بھی خطا نہیں کرتا. نبی کے معصوم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو پروردگار عالم کے احکامات کی پیروی کے اندر ذرا برابر بھی خطا نہیں کرتا، لہٰذا وہ معصوم ہے، اور اسی وجہ سے اسے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. بھائی یہی ہمارا ایک افتخار ہے، اور یہی ایک ہماری سب سے بڑی بات ہے کہ دنیا کے لیڈر کیسے ہی ہوتے ہوں گے. ابھی ہم مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی اور ہم اپنے مومن ہونے کے اعتبار سے آئمہ کی صفت کی بات کریں گے، مگر اگر مسلمانوں پہ آ کے رک جایا جائے، اہل کتاب کی بات کی جائے، تو دنیا میں جو اہل کتاب کے علاوہ ہے، یعنی جو نبی کو نہیں مانتے، پھر چاہے کسی کو مانتے ہو، وہ چاہے دنیا میں کتنا ہی جینیس کیوں نہ ہو، مگر دنیا کے تمام جینیس ایک جانب اور انبیاء ایک جانب. بھائی وجہ کیا ہے؟ دنیا کے تمام جینیس ایک جانب اور انبیاء ایک جانب. وجہ کیا ہے؟ کہ جتنے بھی جینیس ہو جائے، مگر تمہاری خود سائنس اس بات کو ایکسیپٹ کرتی کہ ان میں خطا کا امکان ہے. خطا کے امکان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج وہ جس بات کا بھی دعویٰ کریں کہ ہم نے جو یہ بنا دیا ہے اس سے بہتر ممکن نہیں ہے، چاہے وہ اس بات کو کہے، مگر اس کے باوجود اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایرر آنے کا امکان موجود ہے. بس جو ایرر آنے کا امکان موجود ہے، یہ امکان ہی خود اسے نیچے گرا دیتی ہے اور اس کے مقابلے انبیاء کو بڑھا دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے جو کہا یا نبی جو بتا رہا ہے، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اس میں ایرر آنے کا امکان 0% بھی ممکن نہیں ہے. یعنی زیرو اگرچہ کہ کوئی پرسنٹ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ زیرو کو مان بھی لیں تو اتنا بھی امکان نہیں رکھتا کہ نبی جو بات کہہ رہا ہے اس میں خطا کی بات ہو. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے، ایک ہے واجب اور ایک ہے حرام. مطلب کیا ہے؟ یعنی پروردگار عالم نے اپنی کل رضا جو بیان کی ہے، وہ رضا اس کی شریعت ہی ہے. شریعت کے علاوہ اس کی اور کوئی چیز رضا نہیں ہے. یعنی وہ کیا کہے گا؟ بھائی یہ مجھے محبوب ہے کہ اسے انجام دیا جائے، اس کی محبوبیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے ترک کو برداشت نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آئی؟ کہا کہ اس کی محبوبیت، یعنی میری محبوبیت کیا ہے کہ اس عمل کو انجام دیا جائے اور میں اس کے ترک کو برداشت نہیں کر سکتا. شریعت میں اس کے لیے جو لفظ ہے اسے کہتے ہیں واجب. شریعت میں جو اس کے لیے لفظ ہے اسے کہتے ہیں واجب. یعنی واجب وہ کام ہے جو پسندیدگی کے اس مقام کو پہنچا ہوا ہے کہ جس کے ترک کو خدا برداشت نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے اسے ترک کیا تو وہ غضب کا شکار ہو جائے گا. یعنی واجب میں دو باتیں موجود ہیں، ایک اس پر عمل کرنے کی صورت میں محبوبیت خدا کی مل جانا، اور ایک اگر آپ نے ترک کیا تو غضب خدا کا شکار ہو جائیں گے. یعنی واجب میں آپ کو دو فائدے ملتے ہیں، ایک خدا کے غضب کا شکار نہیں ہوتے، دوسرے خدا کی جانب سے لطف اور رحمت کے سبب بن جایا کرتے ہیں. یعنی ایک نماز جو آپ نے پڑھی، جو کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کی کہ ایک فجر کی نماز کو ترک کرنا، جان بوجھ کے اسے قضا کرنا 70 انبیاء کے قتل کرنے کے برابر کا گناہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے اس نماز کو انجام دیا تو آپ اس گناہ سے محفوظ رہ گئے، اور ساتھ میں اس نماز پڑھنے کا اجر بھی آپ کے شامل حال ہو گیا. تو عزیزان محترم، واجب اس کام کو کہتے ہیں، یعنی یہ پروردگار عالم کی رضا کا وہ مرحلہ ہے. اگلے مرحلے کے اوپر پسندیدگی تو ہے، مگر اگر آپ نے ترک کر لیا تو اس کے غضب کا شکار نہیں ہوں گے. اس کام کو کہتے ہیں مستحب. مثال کے طور پہ نماز شب ہے، انتہائی مستحب عمل ہے، انتہائی تاکید کا عمل ہے. یعنی انسان اپنی زندگی کے اندر جو اگر بونس سے آتا ہے، دیکھیں ایک مرتبہ انسان اور ہر معاملے کے اندر ہے، چاہے آپ کسی جگہ پہ نوکری کر رہے ہیں، چاہے کسی جگہ پر آپ پڑھ رہے ہیں، چاہے کسی جگہ کے اوپر آپ مثال کے طور پہ کسی کی شاگردی اختیار کرتے، کسی پریکٹیکل کام کو سیکھنے کے لیے جس کو ہنر کہا جاتا ہے، ہر جگہ کے اوپر ایک ٹو دا پوائنٹ ہے جسے کہا جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، جیسے آپ حاضری لگا لیتے ہیں، وہاں چلے جائے، استاد نے جو کہا عمل کر لیجئے. لیکن اس طرح کے شاگرد، اس طرح کی نوکری کا ایک درجہ ہوا کرتا ہے، یہ الگ سے بینیفٹ اور بونس کو حاصل نہیں کیا کرتا. کا الگ سے بینیفٹ اور بونس کا جب انکریمنٹ کا وقت آئے گا تو پھر ایک مرتبہ مثال کے طور پہ آنر یا باس انکریمنٹ کے لیے پورے سال کی پرفارمنس کو دیکھے گا تو کہے گا بس ٹھیک ہے، یہ وقت پر آ جایا کرتا تھا، جو کام کہتے تھے وہ کر لیتا تھا، مگر ایکسٹرا ایفیشنسی نہیں دکھایا کرتا تھا. کہا جو ایکسٹرا ایفیشنسی دکھاتا ہے وہ ایکسٹرا قسم کا بونس اور ایکسٹرا انکریمنٹ کا حقدار بنتا ہے. تو خدا کی نگاہ میں اگر آپ چاہتے کہ اپ ٹو دا مارک رہے 17 رکعت نماز پڑھنے والے، تو واجب نماز پڑھنے والے کو اتنا مل جائے گا جتنا 33% دینے والے کو مل جاتا ہے. لیکن اگر خدا کی بارگاہ سے ایکسٹرا بینیفٹ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو نماز شب پڑھنا ہوگی. اب نماز شب پڑھیں گے تو اس کے لیے ادنا ترین درجہ یہ کہا گیا کہ امام صادق، امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرمایا گیا جھوٹا ہے وہ شخص. اب دیکھیں امام کہہ رہے ہیں، کلام الامام امام الکلام ہے، یہ اس معصوم کا کلام ہے کہ جو ذرہ برابر بھی اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا. فرمایا کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو نماز شب کا پڑھنے والا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں بھوکا سو جاتا ہوں. کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، ایک میں نے گفتگو کے دوسرے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، عبداللہ ابن مسعود کی وہ روایت کہ جب خلیفہ ثالث نے اپنے نمائندے کو بھیجا تھا، عبداللہ ابن مسعود کے، جن کے یہاں پر کثیر العیال تھے مگر لڑکیاں زیادہ تھیں، لڑکا نہیں تھا جو زور بازو بنتا، بڑھاپے میں ان کے لیے کمائی کا سبب اور سہارا بنتا، تو کہا کہ آپ ہماری طرف سے مال رکھ لیجئے تاکہ آپ کو سپورٹ ہو جائے. کہا میں نے اللہ کے رسول سے جو سن کر عمل کیا ہے اس کے بعد نہ مجھے خوف ہے، اور میں نے اپنی لڑکیوں کو بھی وہ سکھا دیا کہ مجھے اپنے بعد ان کے بارے میں بھی خوف نہیں کہ بھوکی رہے گی. کہا ایسا کیا سکھا دیا، ایسا کون سا بزنس ہے، ایسا کون سی انویسٹمنٹ ہے آپ کی؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جو نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا پابند ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں رزق کی تنگی مبتلا نہیں ہوگا. اب یہ دوسری بات، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے. اسی طریقے سے یہ ایک مستحب عمل ہے کہ اگر آپ نماز شب کے پابند ہو جائے، اور وہ پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی روایت کو اس کے ساتھ ملا لے، وہ کیا کہ امام فرماتے ہیں کہ عمل کا انجام دینے سے زیادہ اہم اس عمل کا باقی رہنا ہے. اور کیا آپ نے کیا کہا گیا عزیزان محترم، کا عمل کے انجام دینے سے زیادہ بہتر اس عمل کا باقی رہنا ہے. کا کیا مطلب، کا ایک مرتبہ آپ جوش میں آ گئے کہ آج مولانا نے کہا ہے تو نماز شب پڑھیں گے. بھائی نماز شب تو وہ عبادت ہے، عجیب بات یہ ہے کہ جب رخصتی آخر کے لیے جو واقعاً پورے کربلا کے مصائب میں سب سے شدید ترین مصیبت تھی، جب امام حسین شہزادی زینب سے رخصت ہو رہے تھے. یہی وجہ عزیزان محترم، کسی نے چھٹے امام سے سوال پوچھا کہ آپ رسول خدا کا وہ ماتم اور مصیبت نہیں مناتے جو امام حسین کی مصیبت مناتے، امام حسین کا آپ دسواں بھی مناتے، امام حسین کا چہلم بھی مناتے ہیں. یہاں چھٹے امام سے صاحب مالی سبتین جلد دوم کے ابتدا کے اندر کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا غم تو سب سے زیادہ سزاوار تھا کہ اب اللہ کے رسول کا مناتے. فرمایا تم نے غور نہ کیا, کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول کا غم سب سے بڑی مصیبت. کتنی بڑی مصیبت کا؟ فرمایا البقاؤن خمسن, دنیا میں جو سب سے زیادہ رونے والے افراد ہیں ان کی تعداد پانچ ہے. ان میں سب سے پہلے جناب آدم, دوسرے نمبر پہ حضرت نوح, تو تیسرے نمبر کے اوپر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت آتی ہے. درود پڑھے محمد والے. تیسرے نمبر پہ جناب یعقوب, اور چوتھے نمبر کے اوپر جناب شہزادی کونین کا. شہزادی کونین کا سب سے بڑا غم کیا تھا؟ اپنے بابا کا اس دنیا سے چلا جانا. یہی تو وجہ ہے کہ شہزادی اپنے بابا کو یاد کر کے اس شدت سے گریا کرتی تھی کہ مدینے والوں نے مولا کائنات کے پاس یہ پیغام بھجوایا کہ شہزادی سے کہیے کہ وہ یا رات کو گریا کیا کرے یا دن میں گریا کیا. کب وجہ کیا ہے؟ شہزادی, علماء فرماتے ہیں کہ شہزادی گریا کرتی تھی تو خدا نہ خواستہ کیا پورے مدینے میں آواز گونجا کرتی تھی. کا مسئلہ یہی نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا کہ شہزادی جب عبادت کرتی تھی تو کائنات کا چپا چپا خدا کی تسبیح کرتا تھا. اسی طریقے سے شہزادی گریا کرتی تھی تو مدینے کی در و دیوار بھی گریا کیا کرتے. ان در و دیوار کا گریا کرنا مدینے کے رہنے والوں کے لیے اذیت کا سبب بن جاتا تھا. اتنا بڑا غم تھا شہزادی کے لیے اللہ کے رسول کی وفات, تو چھوٹا غم نہیں تھا. مگر امام صادق نے فرمایا کہ تم غور نہیں کرتے, کہا کہ جب اللہ کے رسول گئے تو شہزادی اہل قصہ میں سے پنجتن پاک میں سے چار ہستیاں باقی تھیں, جن میں ایک مولا کائنات شہزادی کونین اور حسنین تھے. کہا جب شہزادی کی شہادت واقع ہوئی تو مولا کائنات اور حسنین باقی تھے. کہا کہ جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی تو اس وقت حسن اور حسین باقی تھے. کہا جب حسن کی شہادت ہوئی تو حسین باقی تھے. کہا شہزادی زینب نے اس کا فلسفہ بیان کیا کہ حسین تمہارے جانے کا غم حسن کے جانے کا غم بھی ہے, فاطمہ کے جانے کا غم بھی ہے, علی کے جانے کا غم بھی ہے, رسول کے جانے کا غم بھی ہے. یعنی حسین کے جانے کے ساتھ کل پنجتن پاک کے وجود کا خاتمہ نظر آتا ہے. کم حسین کو اس لیے یاد کر کے گریا کرتے ہیں کہ حسین کا جانا فقط حسین کا جانا نہیں تھا, کل پنجتن پاک کا اس روئے زمین سے ظاہری اعتبار سے دنیا سے چلا جانا. لہذا ان کا غم نہیں, حسن کا غم بھی ہے. ان کا غم حسن کا غم نہیں فقط, شہزادی کونین کا اس دنیا سے چلے جانے کا غم بھی ہے. ان کا غم فقط شہزادی کونین کے چلے جانے کا نہیں, مولا کائنات کی شہادت کا بھی ہے اور اللہ کے رسول کی وفات کا بھی. کہ حسین کا چلے جانے کا غم پوری کائنات کا غم ہے. لہذا اذان محترم جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ جس انداز سے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ عمل کا انجام دینا, آپ نے سن لیا کہ نماز شب کو انجام دینا ہے, کہ رخصتی آخر کے لیے جو وصیت کی ہے ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ کہ اے میری بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. جب ایک انسان اپنی زندگی کے آخری دور گزار رہا ہو, آخری لمحات میں موجود ہو, آپ بتائیے کہ حسین جیسی کی ذات کن مصائب اور کن امتحانات سے نہ گزری. روز عاشور کی ابتدا سے لے کر عصر عاشور کے اس وقت تک حسین جن مصیبتوں کے ساتھ ہے, فرمایا کہ قیامت سے آسمان سے فرشتوں کے جملے تھے, عجبت الملائکہ من صبرک الحسین, ملائکہ جنہوں نے کائنات کی ابتدا سے لے کر حسین کی شہادت تک سب کچھ دیکھا مگر وہ بھی تعجب میں تھے کہ حسین جیسا بندہ کیسا بندہ ہے جو ان مصیبتوں سے گزر گیا. کہ ایسی مصیبت کے وقت میں بھی حسین نے جن چیزوں کو یاد رکھا ان چیزوں کے اندر میں ایک نماز شب ہے. کہ اتنی فضیلت ہے, آپ نے ارادہ کیا کہ میں نماز شب پڑھنا شروع کروں گا اور آج جوش میں گئے, جیسے ماہ رمضان مبارک میں مسلمانوں میں جوش آ جاتا ہے اور پورے سال قرآن کو اٹھائے نہ اٹھائے ماہ رمضان میں قرآن ختم بھی ہوتا ہے, اور اگر کوئی خود اتنی طاقت نہیں رکھتا ہو ختم کرنے کا تو اپنے گھر والوں میں قرآن کو بانٹ دیتا ہے, بھائی کسی طریقے سے ہر گھر کے اندر ایک قرآن ختم ہو جائے اور اس کا ثواب حاصل کر لیں. لیکن اس انداز سے قرآن پڑھنے کا, ٹھیک ہے قرآن کی تلاوت ہو گئی مگر چونکہ اس عمل میں دوام نہیں رہا تو یہ عمل بہتر نہیں قرار پائے گا. کا دوام کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ چاہے روز پانچ آیتیں قرآن کی پڑھے لیکن سال کے 365 دنوں کے اندر یہ پانچ آیتیں آپ سے چھوٹے نہیں. اسے کہتے بہترین عمل. امام پنجو فرماتے ہیں کہ عمل مختصر ہو مگر اس کا دوام اہمیت رکھتا ہے. اگر یہ عمل بلبلے کی جوش کی طرح، سیون اپ کی جوش کی طرح اپنی جگہ پر اچھل کے آگے نکل جائے اور پھر اس کے بعد یہ جھاگ سمیت جا کر بیٹھ جائے، فرمایا ایسے عمل کے اندر پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر کوئی بہتری نہیں قرار پاتی. وقتی طور پہ ثواب مل گیا، وقتی طور پہ آپ نے ایک چیز کو گین کر لیا، مگر جب تک اس عمل میں دوام نہیں ہے یہ آپ کی زندگی اور حیات کے اوپر اپنا اثر نہیں لا سکتی. مثال کے طور پہ آپ نے سن لیا کہ کولڈ ڈرنک نہیں پینا چاہیے، اس سافٹ ڈرنک پینے سے انسان کے نظام ہضم کے اوپر اور انسان پر مختلف قسم کے فزیکلی نقصانات ہوتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں، اور یہ تو کہتے ہیں کہ آج ثابت ہو چکا کہ کولڈ ڈرنک نقصان ہے. آپ نے ایک دن نہیں پیا، دو دن نہیں پیا، تین دن نہیں پیا، چوتھے دن پھر پی رہے ہیں، بلکہ ان تین دنوں کی قضا بھی کر رہے ہیں، تو کیا فائدہ ہوا؟ یہ بالکل اسی طرح سے ڈائٹ پلان کی طرح ہے کہ پانچ دن تک سختی کے ساتھ عمل کیا، نہ گوشت کھایا، نہ انڈا کھایا، نہ روٹی کھائی، صرف گھاس پھوس یعنی ویجیٹیبلس پہ گزارا کیا، اور چھٹے دن کیا کیا؟ وہ تمام چیزیں جو ان پانچ دنوں میں نہیں کھائی تھی بلکہ زندگی میں نہیں کھائی تھی اسے بھی کھا لیا. تو یہ انسان، جیسے انسان روزہ رکھتا ہے، کبھی روزہ رکھتا ہے انسان سحری میں اتنا کھاتا ہے تاکہ دوپہر کے وقت کے کھانے کا کمپنسیشن ہو جائے، اور افطاری کے وقت میں اتنا کھاتا ہے کہ جو دوپہر کے وقت نہیں کھایا تھا وہ بھی کھا لے، یعنی عام دنوں میں تین وقت کا کھانا کھاتا ہے، رمضان میں چار وقت کا کھانا کھاتا ہے. یہ انسان کا انداز، اس انداز سے یعنی یہ کوئی صبر نہیں ہے، یہ برداشت نہیں ہے، یہ ضبط نفس نہیں ہے انسان کے لیے. کہا کہ تھوڑا کرو لیکن عمل کا دوام چاہو. کا کیا مطلب؟ کہ آپ 11 رکعت نماز شب پڑھیں گے تو زحمت ہو جائے گی اور آپ اس عمل کو باقی نہ رکھ پائیں گے. کہ آپ 3 رکعت نماز شب سے شروع کریں، 3 رکعت نماز شب سے شروع کریں، لیکن اسے اور مستحب نماز کے لیے تو یہ بھی حکم ہے کہ آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں بغیر کسی، اس میں جوان و بوڑھے کی بات نہیں ہے، تمام مستحب نمازوں کے لیے حکم ہے کہ آپ اسے بیٹھ کر ہی پڑھ سکتے ہیں. آپ الحمد کے بعد سورہ نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی یہ مختصر کر کے شریعت نے بیان کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ آپ سفر میں ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اپنی مستحب نمازیں پڑھ سکتے ہیں. آپ مثال کے طور پہ فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلے مسجد جانے والا ہے، یا کوئی مثال کے طور پہ گاڑی میں جا رہا ہے، یا فرض کرے کہ کسی اور جگہ پہ سفر کر رہا ہے، آپ اپنے بس میں بیٹھے بیٹھے اپنی سیٹ کے اوپر بھی مستحب نماز پڑھ سکتے ہیں. اتنی سہولتیں بتائی مستحب کے لیے، اگرچہ کہ اس کے ترک میں خالق کی ناراضگی نہیں ہے، لیکن فائدہ تو ہے، اور اس قدر شدید فائدے بیان کیے گئے. یہاں تک کہا گیا کہ اپنے واجبات کو بچاؤ مستحبات کی پابندی سے. کیا مطلب ہے؟ کہا جو بارڈرز پہ چلنے والا ہوتا ہے نا، وہ کبھی کبھی اندر سرک جایا کرتا ہے، یعنی کچھ ڈنڈی مار دیتا ہے. کہا لیکن جو بارڈر سے آگے جانے والا ہوتا ہے وہ کچھ پیچھے بھی آتا ہے تو بارڈرز محفوظ رہتی ہے. شاید بات سمجھ میں نہیں آئی. یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر آپ سے یہ کہا جائے کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ دو وقت کا کھانا کھانا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دو وقت کا جو کھانا بھی کھاتے ہیں اس کھانے کے اندر بھی باقاعدہ کچھ لمیٹیشنز رکھتے ہیں. کب میں پور خوری کے ساتھ زیادہ مت کھاؤں، کہ اگر کسی دن تیسرے وقت بھی کھانا پڑا تو کل کھانا ملا کے دو وقت کا کھانا ہی بنے گا. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے واجبات کے اندر، لہذا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا، پیغمبر کی حدیث ہے نماز کے بارے میں کہ ان قبلت قبلت ما سوا و ان ردت ردت ما سوا. کیا مطلب ہے؟ کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو گئے، اگر نماز رد کر دی گئی تو سارے اعمال رد کر دی گئے. فروعات دین کے اندر یہی قانون دیا گیا کہ تمہارے لیے سب سے پہلا حکم شرعی، کہ جس کی سب سے زیادہ رعایت نظر آئے، کیونکہ کل زندگی میں تمہاری حیات کے لیے خدا نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس کا شکرانے کا یہ ایک انداز ہے کہ تم نماز پڑھو. کہیں تو تمہاری بندگی نظر آئے کہ تم کسی کے بندے ہو. کہاں جا کے نظر آتا ہے کہ انسان خدا کا بندہ ہے؟ کب پانچ وقت کے لیے ہماری خدا بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تاکہ تمہیں یاد رہتے رہے کہ تم کسی کے بندے ہو، مالک نہیں ہو. ایک چار کمرے کا گھر مل جائے، ایک موبائل مل جائے، ایک گاڑی مل جائے، کچھ بینک بیلنس اور کاروبار مل جائے تو انسان فرعون بن جایا کرتا ہے. اس لیے کہ فرعون فقط اس ذات کا نام نہیں تھا کہ جو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے. روایت میں ملتا ہے کہ فرعون ایک صفت ہے کہ انسان کو جب پروردگار عالم قدرت اور مال دیا کرتا ہے تو جتنی ماں جتنا مال اور قدرت ہے اگر اس کے اندر انسان خدا کی بندگی سے باہر ہو جائے تو اس کا مطلب اس لیول کا فرعون ہے. لہذا یہ کہا گیا کہ جو مال رکھنے کے بعد، کہا کہ اگر کوئی کسی مومن کو خوفزدہ کرے اور کسی مومن کو وقت کے ظالم بادشاہ کے سامنے ڈرا دے، قیامت کے دن اس کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا. گیارہویں امام کی روایت ہے یہ, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہا کہ فرعون کو جو طاقت دی تھی اپنے اس طاقت کے مطابق اس نے ظلم کیا اور وقت کے نبی کو خوفزدہ کیا, تمہیں جتنی طاقت دی تھی تم نے اپنی اس طاقت کے تحت کسی مومن کو خوفزدہ کیا. تو لہٰذا اپنی اپنی طاقت کے مطابق انسان گناہ کیا کرتا ہے اور اپنی ہی طاقت کے مطابق اطاعت کیا کرتا ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ اگر ایک انسان مثال کے طور پر پروردگار عالم کی بندگی اس نماز کے ذریعے کرتا ہے, تو کہا کہ اگر یہ نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے. تو آ کے چھٹے امام سے سوال کیا راوی نے کہ ابھی تو یہ بات تو نہیں, پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ سحت سحت ما قبلہ, کہ اگر یہ صحیح ہو گئی تو باقی سارے اعمال صحیح آپ کے صحیح قرار دیے جائیں گے. بات ہے قبولیت کی, صحت اور ہے قبولیت اور ہے. صحت کی حد تک تو ہم نے کیا کیا, وضو کرنے کا طریقہ سیکھ لیا, سجدہ کرنے کے آداب سیکھ لیے, نماز کے اذکار یاد کر لیے اور کس طریقے سے قبلہ رخ ہو کر آپ کو نماز پڑھنی آپ نے سیکھ لیا. یہ آپ کی نماز کو صحیح کرے گا, مگر قبول کیسے ہوگی؟ کا قبول کرنے کے لیے حضور قلب چاہیے, توجہ چاہیے. کا نماز میں جس قدر توجہ ہوگی اس قدر نماز قبول ہوگی. کا اس کے لیے خلوص چاہیے. توجہ تو ہے کہ آپ خالق کی عبادت کر رہے ہیں, مگر کبھی دائیں افراد کو دکھانے کے لیے, کبھی بائیں افراد کو دکھانے کے لیے. آگے دستگیر شیرازی نے کتاب لکھی جس کا عنوان ہے استعاذہ, یعنی شیطان سے پناہ طلب کرنا. کہا کہ کسی مرحلے کے اوپر بھی انسان شیطان سے بچ نہیں سکتا. شیخ انصاری کے بارے میں کہتے ہیں کہ کسی نے شیخ انصاری کو خواب میں دیکھا اس انداز سے کہ شیطان نے ایک مرتبہ اس عالم دین کو کہا, نظر آیا اس کو, کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اپنی سفید داڑھی پہ ہاتھ ڈال کے, ابھی تو میری جان چھوڑ دے, کہیں تو جا کے میں اطمینان کے سو کہ میرا عمل محفوظ ہو گیا. کہا کہ تم تو ابھی چھوٹے ہو, تم سے بڑا جو تمہارا استاد ہے میں نے اسے بہکانے کے اندر بھی اپنی کوشش کو ترک نہیں کیا, اور میں اسے ہی بہکا کر بھی آ رہا ہوں جن کا نام شیخ انصاری تھا. عزیزان محترم, معصومین تو اس مقام کے اوپر ہے کہ جہاں سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ جہاں خطا کا امکان نہیں ہے. معصومین کی منزل میں انبیاء کو بھی شیطان نے بہکانے سے اپنی کوششوں کو ترک نہیں کیا, چاہے جناب آدم کا واقعہ ہو, جناب یعقوب کا واقعہ ہو, جناب یوسف کا واقعہ ہو, ہر مقام پہ نظر آتا ہے کہ شیطان اس ذات کا نام ہے کہ جس نے انبیاء تک کے لیے اپنی کوششیں ترک نہ کی. ہم جیسے غیر معصوم کہاں سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں. لہٰذا عزیزان محترم, کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نمازیں قبول ہو جائے, چھٹے امام سے راوی نہ کر کہا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے, کہ نوافل پڑھو, یہ تمہاری واجب نمازوں کو بچا لیتی. نوافل پڑھو, یہ تمہاری واجب نمازوں کو بچا لیتی ہے. اگر اس میں کچھ کوتاہی بھی ہوگی پروردگار نوافل کے ذریعے سے اسے پورا کر دے گا. تو یہ ہے مستحبات کے ذریعے سے واجبات. ہاں یہ کام نہ ہو کہ جو مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرمایا کہ مستحبات کو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ واجبات کی حفاظت ہو سکے, لیکن وہ مستحب کام انجام نہ دو جس کے ذریعے سے تمہارے واجبات ترک ہو جائے اور تم حرام کو انجام دینے کی منزل پہنچ جاؤ. مستحب کو واجب کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے, نہ کہ واجبات کی حدود کو پامال کرنے کے لیے. لہٰذا یہ انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. کہا بھائی عرفہ کا دن ہے, یا مثال کے طور پہ 27 رجب کی رات ہے, ہم اعمال کریں گے. کا اس طرح سے اعمال کرے کہ لوگوں کے حقوق کی مخالفت ہو جائے, بچوں کی ذمہ داریوں سے انسان غافل ہو جائے, یا مثال کے طور پہ اگلے دن جو آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا کسی کام کے کرنے کا وہ ترک ہو جائے. کا نہیں, مستحبات اس انداز سے انجام دو کہ تمہارے واجبات محفوظ رہیں. واجبات اور اپنی ذمہ داریوں کے اندر کوتاہی نہ کرو. اگر کوتاہی مستحبات کی وجہ سے تو اس مستحب میں کمی کر دو, کیونکہ قانون اپنی جگہ موجود ہے کہ واجبات کی حفاظت کے لیے مستحب کو رکھا گیا ہے, نہ کہ واجبات کی پامالی کے لیے. تو اظہار محترم جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ خدا کی رضایت کے اعتبار سے کہا کہ جو رضایت کی اس منزل پر ہے کہ جہاں پر اس کا ترک ناقابل برداشت ہے خدا کی بارگاہ میں اسے واجب کہا, جہاں ترک قابل برداشت ہے اسے مستحب کہا. اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے اگر پروردگار کسی کام کو ناپسند کرتا ہے اور ناپسندیدی کا مرحلہ یہ کہ اگر اسے انجام دیا تو خدا کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے, اسے حرام کہا جاتا ہے. اور ناپسندیدگی اس مقام تک ہے کہ ناپسندیدہ ضرور ہے, مگر اگر آپ نے ترک کیا تو خدا عذاب اور غضب نازل نہ کرے گا, اسے مکروہ کہتے ہیں. کل یہی قوانین شریعہ ہے کہ ان قوانین شریعہ کی پابندی اس طرح سے کرنے والا کہ اس میں ذرہ برابر بھی چوک نہ ہو اسے معصوم کہا جاتا ہے. انبیاء کا مقام اس مقام کے نزدیک ہے. عزیزان محترم, تو کمال کیا ہوا, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام عزیزان محترم پیچھے کی جانب مجمع بہت موجود ہے اور آگے کافی جگہ خالی ہے، ہر روز ہی اس بات کا اعلان کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا آپ لوگ آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے آنے والے مومنین کے لیے بھی جگہ موجود ہو. درود پڑھے محمد والے محمد. ایک اور مرتبہ درود پڑھے محمد والے محمد. چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ مکرم، اکرم جو ہے وہ صیغہ افعل تفضیل ہے. ہم بہت عام رائج ہے، آپ کہتے ہیں بھائی کس مجتہد کی تقلید کرنی ہے، کہا عالم کی. عالم کا مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ علم رکھنے والا. عالم ہی کے وزن کے اوپر ہے افضل، تو سب سے زیادہ علم رکھنے والے کی تقلید کی جائے گی. کہا کہ ان اکرمکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم، صاحب عزت، صاحب شرف، صاحب منزلت، صاحب عظمت مقام پر کون فائز ہے خدا کی نگاہ میں؟ کہا جو متقی ہے. اور کہا تمام متقیوں کے امیر کا نام ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی انسانوں کے اندر سب سے زیادہ شرافت رکھنے والے کی ذات کا نام متقی ہے، اور ان تمام شریفوں کے سردار کا نام علی ابن ابی طالب ہے. علی کسی رذیل اور ذلیل شخص کا امیر نہیں ہو سکتا، بلکہ شریف ترین ذوات کا جو امیر ہے اس کا نام علی ہے. لہذا عزیزان محترم جب بات تقوی کی ہو گئی تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ چھٹے امام سے سوال کیا گیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ پروردگار تمہیں وہاں دیکھے جہاں وہ دیکھنا پسند کرتا ہے، اور وہاں سے دور نظر آؤ کہ جہاں خدا تمہارا دیکھنا ناپسند کرتا ہے. اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام تقوی ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے. اتنا مختصر تعریف ہے انسان کے شریف ہونے کے لیے، اور اس شرافت کے بعد انسان پھر کچھ بھی کرتا رہے خدا کی نگاہ میں شریف نہیں ہے، دنیا کی نگاہ میں کتنا بڑا شریف ہو. درود پڑھے محمد والے محمد. تو عزیزان محترم یہ ہے، اگر نبی بھی یعنی آئے تھے مشرکین مکہ پیغمبر اکرم کے بعد اس بات کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک لین دین طے کیجئے، جیسا ہم بولتے ویسا کر لیجئے، کیا مطلب ہے؟ کہا کہ کچھ مطالبات تھے مشرکین مکہ کہ آپ اس پر عمل کر لیں. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی شاید معجزات بھی اپنی خواہش سے دکھاتا ہے. کہا کہ جس طریقے سے آپ نے یہ قرآن نازل کیا ہے، کچھ اور قرآن کی آیتیں بھی ہمارے لیے نازل کروائیے. دیکھیں نبی تو 23 سال تک قرآن کی آیتیں بیان کرتا رہا، مگر انہیں ایسا لگتا تھا کہ نبی قرآن کی آیتیں نعوذ باللہ اپنی جیب سے لے کر آتا ہے. تو کہا کہ کچھ آیتیں ہماری فضیلت کے لیے بھی نازل کر دیجئے. تو ایک مرتبہ پروردگار عالم کے رسول نے پلٹ کے جواب دیا کہ میں کوئی بھی کلام اپنی خواہش سے نہیں کرتا، جو آیت وہاں سے اترتی ہے وہی تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں. تو اس بات کو نبی نے وضاحت کی کہ میرا کمال بھی یہ ہے کہ میں اپنی جانب سے کوئی کلام نہیں کرتا. لہذا فرمایا وما ینتکو عن الہوا ان ہوا وحی یوہا، ہمارے نبی تو وہ ہے جو اپنی خواہش سے کلام تک نہیں کرتا، وہ وہی کہتا ہے جو وحی الہی ہوا کرتا ہے. اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر نے کبھی اپنی بیٹی سے محبت ہوئی تو فرمایا کہ فاطمہ تو منی و انا من، فاطمہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں، اور کبھی اپنے نواسے سے محبت ہو گئی تو کہا حسین و منی و انا من الحسین. کہا کہ یہ وہی نبی ہے کہ جس نے نماز کا حکم دیا ہے، وہ نہیں نبی ہے کہ جس نے روزے کا حکم دیا ہے، وہی نبی ہے کہ جس نے پردے کا حکم دیا ہے، وہی نبی ہے کہ جس نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، یہ وہی نبی ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ حسین و منی و انا من الحسین. جتنی طاقت نماز کے حکم میں تھی اتنی ہی طاقت حسین و منی و انا من الحسین کے کلام میں. درود پڑھے محمد والے محمد. تو اگر یہ محبت بھی تھی تو حکم خدا سے تھی، اور اسی بات کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ احب اللہ من احب حسینہ. یعنی کیا کہا؟ یہ نانا اور نواسے کی محبت کا تعلق نہیں ہے. اس اگلے جملے سے کہا کہ اس کا تعلق پروردگار عالم سے، یہ جو میری محبت حسین سے یہ بھی حکم خدا کے تحت ہے، اور حسین کی محبت جو مجھ سے یہ بھی حکم خدا کے تحت ہے، اور جو کوئی بھی حسین سے محبت کرے گا خدا اس سے محبت کرے گا، کیونکہ یہ بھی پروردگار عالم کی محبت کا تقاضا ہے. درود پڑے محمد والے محمد پر. یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص، عمر ابن عاص کون تھا؟ یہ تاریخ کا ایک ایسا گھناؤنا کیریکٹر ہے कि जिस तरीके से यजीद के लिए इब्ने ज़ियाद उसका मुआविन था, वैसे ही हाकिम शाम के लिए अमर इब्ने आस था। ये वही मलून है कि सिफीन के मारके में जब यकीन हो गया कि अब कोई तरीका नहीं है अली के मुकाबले में रहने का और शिकस्त सामने नज़र आ रही, तो अमर इब्ने आस ने ही मशवरा दिया था कि कुरान को नेज़ों पर बुलंद करा दो। अच्छा, इतने कुरान तो वहाँ थे नहीं, क्योंकि प्लानिंग के तहत तो कुरान नहीं लाए गए थे कि जंग का इख्तिताम ऐसे करना है। हर शख्स जो जंग लड़ने के लिए आता है, फितरी अंदाज़ है कि वो जंग जीतने के लिए आता है, लेकिन अब जंग जीत नहीं रहा था, हार रहा था, तो अब क्या करेगा? कुरान से बुलंद कर दे। तो कहा कि कुरान तो है नहीं, इतने कहाँ से लेकर आए? दो तीन कुरान तो थे, इतने मुसलमान तो थे इनके पास। कहा बाकी सारे के सारे गिलाफ बनाओ, गिलाफ में पत्थर डालो और नेज़ों पे बुलंद कर दो। मुसलमानों को क्या मालूम जो ऊँट और ऊँटनी में फ़र्क महसूस नहीं करता, वो कुरान और पत्थर में क्या फ़र्क महसूस करता? और इस अंदाज से गुमराह किया गया। और अगर ये कुरान भी था तो अली ने उस वक्त कहा कि ये तुम्हें गुमराह करने का अंदाज बुलंद किया जा रहा है, इसलिए कि ये कुरान सामित है, कुरान नातिक तुम्हें कह रहा है कि तुम मेरी बात सुनो। लेकिन खवारिज ने एक मरतबा अपनी तलवारें निकाल दी और मजबूर किया अली को कि जंग को ख़त्म किया जाए। तो अमर इब्न आस इस प्लानिंग का असल मुहर्रिक था। इसका बेटा अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस, कि खुदा दुश्मनों से भी हकीकत का ऐलान करवाता है, कहा कि मदीने के अंदर एक ग्रोह में बैठा हुआ था और सामने से हुसैन इब्न अली गुजर रहे थे। कहा तुम देखना चाहते हो उसे जो चल तो ज़मीन पर रहा है मगर आसमान के फरिश्ते भी इस पर फ़ख्र करते हैं। का उसे देखना चाहते हो जो चल तो ज़मीन पे रहा है मगर आसमान के फरिश्ते भी जिस पे फ़ख्र करते हैं। एक मरतबा हुसैन सामने से गुजर रहे थे, उसने इशारा करके बताया कि ये हुसैन इब्न अली वो है कि जिस पर अहले आसमान भी फ़ख्र करते हैं। इमाम हुसैन रुक गए, बिल्कुल उसी तरीके से कि जिस तरीके से वो चूटी ये समझ रही थी कि मैं अपने गुरु से गुफ्तगू कर रही हूँ, सुलेमान नबी नहीं सुनेंगे, तो किस तरीके से उसकी आवाज़ को हवा के ज़रिए से सुलेमान के कानों तक पहुँचाया। कब वो सुलेमान का कमाल था, सुलेमान के सरदार और फ़ख्र सुलेमान का नाम हुसैन इब्न अली है। एक मरतबा हुसैन इब्न अली ने इस बात को सुन लिया और सुनने के बाद ये कहा कि अगर तू वाकई मुझे फ़ख्र आसमान मांगता है कि जिस पर आसमान वाले भी फ़ख्र करते, तो क्यों तूने मेरे बाप की इत्तबा के अंदर उनके साथ जंग सिफीन में साथ ना दिया बल्कि उनके मुखालिफ लड़ता रहा? यानी दो बातें कही। क्या कही? एक बात तो ये कही कि चलो तुम मुझे मानते हो कि मैं वो हूँ कि जिस पर आसमान वाले फ़ख्र करते, तो जिस पर आसमान वाले फ़ख्र करते हो उसका बाप का मकाम कितना बुलंद होगा, और फिर भी तू उसके मद्दे मुकाबले सिफीन में लड़ता रहा। तो उसने एक मरतबा अजीब बात कही। देखे इंसान इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में कई उज़ुर बनाता है, वाजिबात की छोड़ने के अंदर और हराम कामों की पैरवी के अंदर कई मकाम पर कोई ना कोई उज़ुर बनाता होता है। कहने लगा आपको नहीं मालूम है कि आपके नाना ने यह कहा था? क्या कहा था? कि अपने वालदेन की इताअत करो, मेरे बाप का हुक्म था इसलिए मैं आपके बाप के मुकाबले में आ गया। यानी वो आम बाप की जंग समझ रहा था, एक बाप ने कहा लड़ो और एक बाप सामने से लड़ रहा था, तो मैंने अपने बाप की बात मानी जैसे आपने अपने बाप की बात मानी। तो इमाम ने एक मरतब पलट की बात कही और बहुत गौर से सुनिएगा, फरमाया वा इन जा हदा का अंतुशरे का भी मा लई से लका बिहिल इल्म फला तुते हिमा। कहा तूने कुरान का कलाम नहीं सुना था कि कुरान ये कहता है कि जब तुम्हें तुम्हारे वालदेन उस चीज़ के बारे में हुक्म दे कि जो शिर्क है तो कभी उनकी पैरवी मत करना। कहा अली की मुखालफत करना शिर्क हुआ करता है, लिहाजा अली की न मानना इसका मतलब खुदा की न मानना है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फरमाया कुरान कह रहा है कि वही जाहदा का अलान तुशर का भी, जाहदा का ही तस्निया का सीगा है कि अगर तुम्हारे माँ और बाप तुम्हें उस चीज़ का हुक्म दे कि तुम परवरदिगार के मुकाबले में शिर्क करो, मा लैसा लका बिहिल इल्म जिस शिर्क पे तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, वला तुतेहिमा तो देखो तुम उन दोनों की पैरवी ना करना। आयत आगे बढ़ती है, फरमाया कि देखो दुनियावी मामलात में उनके साथ रहम का सलूक करो मगर हिदायत के मरहले में उसकी बात मानो जो तुम्हें शिर्क से हटाने के लिए आया है। कहा तुम उस मौके पर अपने बाप की पैरवी करो जबकि कुरान कह रहा है कि तुम्हें अली की मानना है, कुरान कह रहा है कि तुम्हें उलिल अम्र की इताअत करनी है। क्यों? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, यहां तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के हुक्म की इत्तबा करने के बारे में हुक्म नहीं दिया गया। अजीजान मोहतरम, बस जिसने इस अंदाज से हुसैन और हुसैन के ख़ानदान की पैरवी की, आपने सुना कि किस अंदाज से इमाम हबीब इब्ने मज़ाहिर को ख़त लिखकर बुलवा रहे, रिवायत के वो अल्फाज है پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے کہ من اراد اللہ به الخیر قذف فی قلبی حب الحسین، من اراد اللہ به الخیر قذف اللہ فی قلبی حب الحسین، کہ خدا جس بندے سے نیکی کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ چھوٹا شرف نہیں ہے ایزار محترم جو اس فرش عزا پر آپ آ کر بیٹھ گئے اور حسین اور حسین کے بچوں پر گریہ کرنے آئے، حسین اور حسین کے بچوں کی محبت میں، یہ خدا نے آپ کو آپ کے دل میں یہ محبت ڈالی ہے اور یہ پروردگار عالم کے پسندیدہ لوگوں کے دلوں میں ہی محبت ڈالی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، آج تک کربلا کے جن مصائب کا تذکرہ کیا گیا وہ حسین کے انصار اور حسین کے ساتھیوں کا تذکرہ تھا۔ حسین کے انصار کا مقام بھی چھوٹا نہیں ہے، اس لیے کہ حسین نے یہ کہا تھا کہ پروردگار عالم نے جیسے ساتھی مجھے نصیب کیے ویسے نانا رسول خدا کو کیے تھے، نہ بابا علی مرتضیٰ کو کیے تھے اور نہ بھیا حسن مصطفیٰ کو۔ اور حسین کے بعد ہر امام معصوم نے، ہر امام معصوم نے زمانے کے امام تک حسین کے ساتھ موجود ان افراد پر سلام کیا ہے، اور فقط سلام نہیں کیا ہے، قیامت تک کے لیے اپنے چاہنے والوں کو حکم دیا کہ وہ انہیں سلام کریں۔ خوشی کا موقع ہو، یعنی کوئی عید ہو، اس عید کے موقع پر بھی اگر کوئی عمل واقع ہوا ہے تو کوئی عمل ہوا یا نہ عمل ہوا ہو، کا زیارت حسین پڑھنا مستحب ہے۔ عید الفطر ہو، زیارت امام حسین پڑھو، عید الضحیٰ ہو، زیارت امام حسین پڑھو، 15 شعبان ہو، زیارت امام حسین پڑھو، عرفہ کا دن ہو، زیارت امام حسین پڑھو، شب قدر ہو، زیارت امام حسین پڑھو، شب عید ہو، زیارت امام حسین پڑھو۔ عزیزان محترم، ہر خوشی کے موقع پر بھی حسین کو یاد کیا ہے، حسین کے ساتھ موجود جن افراد نے شہادت نصیب فرمائی ان سب پر سلام کیا ہے ہر امام معصوم نے۔ لیکن عزیزان محترم، انصار حسین سے بڑھ کر جن کا مقام تھا وہ حسین کے وہ بچے تھے کہ جن کے لیے سید سجاد کا یہ کہنا تھا کہ جب غلام نے ایک مرتبہ کہا کہ آقا کب تک روئیں گے، فرمایا کہ یعقوب کا ایک فرزند ان کی آنکھ سے اوجھل ہو گیا تھا، تو اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئی، میرے تو 18 یوسف میری آنکھوں کے سامنے شہید کر دیے۔ 8ویں امام بھی یہی فرماتے ہوئے نظر آتے کہ ریان ابن شبیب امام حسین کے ساتھ ان بنی ہاشم کے نوجوانوں کو شہید کیا گیا کہ جن کی نظیر کائنات میں موجود نہیں تھی، ان بے نظیر افراد کے اندر، بے مثل افراد کے اندر ایک زینب کے وہ دو بچے بھی تھے کہ جب شہزادی زینب مدینے سے چلی ہے عزیزو، جب علی نے عبداللہ ابن جعفر تیار کے ساتھ شہزادی زینب کا نکاح پڑھوایا تو ایک جملہ کہا تھا کہ عبداللہ ابن جعفر تیار، ایک شرط کے ساتھ یہ نکاح پڑھ رہا ہوں کہ اگر کبھی زینب حسین کے ساتھ جانا چاہے تو تم اسے روکو گے نہیں۔ عبداللہ ابن جعفر تیار نے کہا ویسے بھی بنت رسول کا یہ احترام اور یہ عظمت ہے کہ میں نے کسی کام سے کیسے روکوں گا، لیکن اس شرط کے ساتھ علی نے نکاح پڑھایا۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو جب حسین کا قافلہ تیار ہو گیا، اس وقت شہزادی زینب اپنے شوہر نامدار عبداللہ ابن جعفر تیار کے پاس آئے، بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا ہو چکے تھے، ضعیف ہو چکے تھے، لہٰذا بچوں کو ان کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا، اجازت لی اور اپنے بھائی حسین کے ساتھ قافلے میں بیٹھ گئے۔ شہزادی ایک مرتبہ مدینے سے رخصت ہوئی، مکہ پہنچی، مکے سے 8 ذی الحج کو رخصت ہو کر مکے سے باہر نکلی۔ شہزادی کا قافلہ امام مظلوم کا قافلہ رما دوائے، اور مکے سے ایک منزل دور جسے تنعیم کا مقام کہتے ہیں کہ جہاں سے عمرہ انجام دیا جاتا ہے، وہاں پر قافلہ پہنچا۔ ابوالفضل عباس نے کہا کہ بھیا حسین کچھ دیر کے لیے قافلے کو ٹھہرا دے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے، کوئی دور سے کسی کے گرد اٹھتے ہوئے نظر آ رہی ہے کسی سواری کی۔ ایک مرتبہ امام مظلوم کا قافلہ رکوایا گیا، خیمہ لگایا گیا، حسین اپنے خیمے میں موجود ہے، کچھ دیر بعد جب قربت ہوئی، قریب آئے آنے والی سواری، تو دیکھا عبداللہ ابن جعفر تیار ہے اپنے دو بیٹے اون محمد کے ساتھ۔ جب یہ اطلاق ایک مرتبہ اس محمل میں پہنچی جہاں جناب زینب سوار تھی, تو شہزادی زینب کے دل میں ایک مرتبہ ایک خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عبداللہ ابن جعفر تیار مجھے طلب کرنے کے لیے آ گئے. تو ایک بار عبداللہ ابن جعفر تیار جب قریب آئے تو آنے کے بعد حسین کو سلام کیا. رشتے میں بہنوئی ہے, عمر میں امام مظلوم سے بڑے, لہٰذا امام نے ان کا استقبال کیا, احترام کیا. عبداللہ ابن جعفر تیار نے کہا, فرزند رسول اجازت ہو تو اپنی زوجہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. کہ مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا حق ہے تمہاری زوجہ کے اوپر. ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر تیار چلتے ہوئے اس محمل کے قریب آئے کہ جس میں بنت نبی اور بنت علی سوار تھی. آ کر سلام کیا, شہزادی نے جواب دیا, اور اس سے پہلے کہ عبداللہ ابن جعفر تیار کچھ کہتے کہا کہ اے میرے ابن عم, چچا کے بیٹے تھے, اے میرے ابن عم, اگر تم مجھے واپس لینے کے لیے آئے ہو تو یہ تمہارا حق ہے. میں بیوی ہونے کے تحت اس بات کو جانتی ہوں کہ اگر شوہر کا حکم ہو جائے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا, لیکن شہزادی زینب یہ کہتی ہے کہ تمہارے چچا کی بیٹی کی زندگی کے اندر وہ رخصت تو ہو جائے گی, جسم تو ساتھ چلا جائے گا مگر روح حسین پہ فدا ہو جائے گی. اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر تیار نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ تمہارے ابن عم نے تمہاری واپسی کا سوال نہیں کیا ہے, مگر تمہارے نانا کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی. تمہارے نانا کا یہ کہنا تھا کہ جب کبھی سفر پہ روانہ ہو تو صدقہ نکال دیا کرو. بس میں نے یہ سوچا کہ میرے پاس اس سے بہتر کوئی صدقہ نہیں تھا, ایک اپنی جانب سے اون کو دے رہا ہوں, ایک تمہاری جانب سے محبت کو دے رہا ہوں, محمد کو دے رہا ہوں. اگر کبھی حسین پہ مصیبت کا وقت آ جائے, ایک کو اپنی جانب سے صدقہ کر دینا, ایک کو میری جانب سے صدقہ کر دینا. شہزادی اس کے علاوہ اور کوئی فرمائش اور التماس نہیں ہے. یہ کہہ کر عبداللہ ابن جعفر تیار رخصت ہو گئے. اب اون و محمد حسین کا صدقہ بن کر ساتھ چلے, اسے ذہن میں رکھیے گا. زینب نے کبھی سفر کے اندر یہ نہیں کہا کہ اون سائے میں آ جاؤ, محمد سائے میں آ جاؤ. علی اکبر کے لیے کہتی تھی, قاسم کے لیے کہتی تھی, سکینہ کے لیے کہتی تھی. ارے وجہ کیا تھی؟ کہا یہ میرے حسین کا صدقہ ہے. جسے صدقہ دے دیا جاتا ہے پھر اس کی خیر نہیں طلب کی جاتی, اسے تو کسی اور کی خیر کے لیے صدقہ بنایا جاتا ہے. بس زمین کربلا پر پہنچی, شب عاشور آ گئی, امام مظلوم ایک مرتبہ خیمے خیمے کا طواف کرتے ہوئے ہر خیمے میں ہر بی بی کی گفتگو سنتے ہیں. ام فروا نے قاسم کو سامنے بٹھایا ہوا ہے کہ دیکھو میں مدینے سے چلی ہوں اس لیے کہ تمہارے بابا کا حکم تھا کہ جب حسین پر مصیبت کا وقت آئے تو میرے قاسم کو میرے حسین پہ قربان کر دینا, کل اپنی بیوہ ماں کو شرمندہ نہ کرنا. ایک خیمے میں گئی تو دیکھا ام لیلہ اپنے سامنے علی اکبر کو بٹھا کر کہہ رہی ہے کہ دیکھو میں سیدانی نہیں ہوں, کل اپنی غیر سیدانی ماں کی دودھ کی لاج رکھنا, اور دیکھو اپنے باپ پر کڑی مصیبت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو قربان کر دینا. اب جو اپنی بہن زینب کے خیمے میں گئے, عجیب منظر دیکھا, ایسی شان والی قربانی کسی کے پاس نہ تھی, ایک نہیں دو قربانی تھی. ایک عبداللہ ابن جعفر تیار کا بیٹا محمد ہے, ایک زینب کا بیٹا عون ہے. ایک مرتبہ عجیب انداز سے کہا, تم جعفر تیار کے پوتے ہو, حیدر کرار کے نواسے ہو, تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے. تمہارا قتال اور تمہاری لڑائی خود اس بات کی خبر دے کہ لشکر آدھا سے آواز آئے, ارے یہ کون ہے جعفر تیار کے پوتے, کون ہے حیدر کرار کے نواسے. اور دیکھو لڑتے لڑتے اگر فرات کے کنارے پہنچ جاؤ تو وہ بچوں پانی مت پینا, اس لیے کہ حسین کی بچی سکینہ پیاسی ہے, حسین کا بیٹا شبیہ پیغمبر علی اکبر پیاسا ہے. ہاں اگر ہو سکے عمر ابن سعد کو قتل کر دینا تاکہ تمہارے چچا تمہارے ماموں کے سر سے ایک مصیبت ٹل جائے. اتنا کہنے کے بعد ایک مرتبہ ایک کے سر پہ جعفر تیار کا ماما رکھا, ایک کے سر پہ علی ابن ابی طالب کا ماما رکھا اپنے سامنے. ارے علی کی صورت کو تیار کیا. کل عاشور کا دن آتا ہے عزیزو, ایک ایک کر کے انصار شہید ہو رہے, یہاں تک کہ حسین کا آخری ناصر بھی شہید ہو گیا. اب عائزہ کی باری تھی, علی اکبر جام شہادت نوش کر گئے, قاسم جام شہادت نوش کر گئے. ایک مرتبہ اون محمد کی کوئی خبر نہیں آ رہی. شہزادی زینب نے غضب کی کیفیت میں ایک بار کہا, فضا جاؤ اون محمد کو بلاؤ. فضا گئی, اون محمد کو بلایا, کہا کہ میرا اکبر مارا گیا, میرا قاسم مارا گیا, میں تمہیں اپنا دودھ نہ بخشوں گی. بچوں نے ننے ننے بچوں نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا, جا جب بھی مامو جان کے سامنے جاتے ایک بار مامو جان اجازت نہیں دیتے, ہم پلٹ کر آ جاتے, آپ اجازت دلوا دیجئے, پھر دیکھیے کہ ہم کس انداز سے آپ کی دودھ کی تاثیر کو پیش کرتے ہیں. ایک بار کہا بھیا عباس جاؤ زینب سے اجازت بکاؤ گے, زینب کے بچوں کو اجازت دے. جیسے ہی ابو الفضل عباس آئے تیور دیکھ کر حسین نے کہا کہ دیکھو عباس زینب کے بچوں کی اجازت نہ طلب کرنا. اب جب عباس سے بھی اجازت نہ ملی, کہا کہ بہن زینب نے خود چادر تطہیر کو پہنا, حسین کے خیمے کی جانب چلی. اب جو خیمے میں داخل ہوئی بہائی کی بھائی بہن کے احترام میں کھڑے ہو گیا اور کہا کہ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں, یہ بتاؤ فاطمہ کے لال کا مقام بلند ہے یا زینب کے لال کا مقام بلند ہے؟ زینب تم سے توقع کرتی ہے زینب کے بچوں کو اجازت دو. اجازت ملی, حسین نے اون کو سوار کرایا, عباس نے محمد کو سوار کرایا. بچے اتنے چھوٹے تھے کہ پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچ پائے تھے, پاؤں کو ایک مرتبہ رکابوں کے ساتھ باندھا گیا. دونوں بچے لشکر آدھا کی طرف گئے, ایک نے میمنہ سے حملہ کیا, ایک نے میسرہ سے حملہ کیا. فوجیں پلٹنا شروع ہو گئی, الامان کی صدائیں بلند ہوئی. دونوں بچے لڑتے لڑتے خیمہ عمر ابن سعد تک پہنچے. عمر ابن سعد خیمے کی پس سے باہر نکلا اور یہ کہتے ہوئے باہر نکلا, ارے یہ علی کے پوتے جعفر تیار کے بیٹے ہیں, ان پر رحم مت کھاؤ. لشکر آدھا نے مل کر حملہ کیا, دونوں بچوں کے درمیان میں لشکر آ گیا. اون زخمیوں کے زمین کربلا پہ گرے, محمد بھی زخمی ہوئے. ایک کے سر پہ تلوار لگی, ایک کے سر پہ غرز مارا گیا. آواز آئی نہ مامو جان ہمارا سلام قبول کیجئے, آقا ہمارا سلام قبول کیجئے. حسین نے ایک مرتبہ عباس کو لے کر لشکر پہ حملہ کیا, ایک جانب سے حسین بڑھے, ایک جانب سے عباس بڑھے. جب قریب پہنچے ایک کے جان میں کچھ رمق باقی تھی, ایک اس دنیا افس سے جا چکا تھا. دونوں جسموں کو اٹھایا لے کر مقتل کی جانب چلے. عزیزو جب کبھی کوئی لاشا آتا تھا, اکبر کا لاشا آیا زینب آ گئی, قاسم کا لاشا آ گیا زینب آ گئی, مگر جب اون محمد کا لاشا آیا حسین نے جناب فضہ سے پوچھا ارے بہن زینب کہاں ہے؟ کہا وہ خیمے کے اندر سجدے میں ہے اور کہہ رہی بار الہ تیرا شکر کہ تو نے زینب کی قربانی کو قبول کیا. کہا بہن زینب کو بلاؤ, ایک چاہت زینب کی تھی کہ انہیں لڑنے کی اجازت دی جائے, ایک چاہت حسین کی ہے رخصت آخر میں اپنے بچوں سے آ کر الوداع. الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.